الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين بالقلوب يا محمد وعلى محمد. ارباب اعضاء خمسہ مجالس اعظم میں سورہ انبیاء کی 73 آیت کے ذیل میں ہمارا موضوع امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی فکری تحریک ہے، اور کل کے مقدماتی گفتگو آپ کے سماعت عالیہ کی نظر کی کہ جس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ہر امام اپنے زمانے میں حجت خدا ہے، اور حجت خدا کے چار بڑے کام ہیں، اور ان کاموں کو ہر امام پر واجب ہے کہ وہ انہیں انجام دے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 73 میں ارشاد رب العزت ہے، اور ہم نے ان کو امام قرار دیا ہے۔ یہ جعل کا جو لفظ ہے اس میں بہت گنجائش ہے، اور اس میں ہی در حقیقت امام کی امامت کے نصب ہونے کی دلیل مل جاتی ہے، اس لیے کہ جو کائنات کو بنانے والا ہے، جو کائنات کو خلق کرنے والا ہے، جو انسانوں کی ہدایت کو عام طور پر عام مثالوں کے ذریعے سے، عام راستوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچانے والا ہے، وہی یہ طے کرنے والا ہے کہ کس کو کون سی ذمہ داری عطا کی جائے، رسالت بھی ہو یا امامت ہو یا نبوت ہو، وہ بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ خدا کیسے قرار دیتا ہے، تو خدا خود بتا رہا ہے انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، میں قرار دینے والا ہوں۔ یا اگر کائنات میں، دنیا میں پہلے خلیفہ کا تعین ہو رہا ہے، خدا بنا رہا ہے حضرت آدم کو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تو یہاں سے ایک اصول پتہ چل گیا، اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو وہ اللہ کی طرف سے بنے گا۔ اور جب ابراہیم کو امام بنانے کی بات آئی تو یہی جعل کا لفظ، یعنی قرار دینے کا لفظ استعمال کیا گیا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں، تو پتہ چلا خلیفہ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، امام بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور وہی اللہ جو خلیفہ کا تعین کر رہا ہے، امام کا تعین کر رہا ہے، وہی یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ اللہ نے قرار دیا، وجعلناہم ائمہ، ہم نے ان کو امام و ہادی و رہبر و پیشوا قرار دیا ہے، وجعلناہم ائمہ یہدونا، پہلی صفت یہ ہے ان ائمہ کی کہ یہ ہدایت کرتے ہیں، لیکن یہ ہدایت کسی سے ادھار نہیں لیتے، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، کسی سے سوال نہیں کرتے، کسی کے دروازے پہ نہیں جاتے، اللہ نے جو علم دیا ہے اس علم کے مطابق ہدایت کرتے ہیں۔ یہدونا بے امرنا، توجہ رکھے گا، کل اسی طرح اشارہ کیا تھا میں نے، یہ امر کہاں سمجھ میں آئے گا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم سمجھ میں آئے گا، لہذا وجعلهم ائمہ یہدونا بامرنا، پہلی صفت، واوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم نے وہی کی ہے ان پر کہ وہ نیک کام انجام دے۔ اب اس میں تفسیری نکات ہیں جو کہ ہمارے موضوع سے بہت زیادہ مربوط نہیں ہے، میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہ رہا، والا علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں بڑی خوبصورت بحث کی اس بارے میں، اور دوسرے مفسرین نے، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے، وہ کانوا لنا عابدین، اور یہ سب ہمارے در حقیقت کون تھے، یہ عبادت گزار بندے تھے۔ تو اللہ کی ولایت اور اللہ کی حاکمیت جس کے ذیل میں رسول کی حاکمیت اور مولا کائنات کی حاکمیت ہے۔ اب ایک بہت ہی سنجیدہ اور ظریف مثال عرض کر رہا ہوں، اکثر ہم ولایت کو نہیں سمجھ پاتے کہ ولایت علی کا کردار کہاں ہے، ولایت اللہ کہاں ہے، ولایت رسول کہاں ہے، وہ آیت نے تو کہہ دی سورہ مائدہ نے، سورہ 55 میں، آیت نمبر 55 میں ارشاد ہوا، انما ولیکم اللہ ورسولہ الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ولی کون ہے تمہارا، صرف اللہ ہے، فل اسٹاپ نہیں ہے، کوما اس کے بعد، بلکہ کوما بھی نہیں ہے، کوما تو ہم لوگ لگاتے ہیں کہ جہاں بات جاری ہوتی ہے، خدا نے کہا کوما بھی نہیں ہے، کوما کہاں لگایا جاتا ہے، جہاں بات ابھی تسلسل سے جاری ہو لیکن تھوڑا سا سانس لیا جاتا ہے، لیکن اللہ نے کوما بھی نہیں لگایا، اللہ نے اور کہا ہے، اور وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں بات ختم نہیں ہوئی، بات ابھی جاری ہے، جہاں بات جاری ہے، انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول ولی ہے، بات ختم نہیں ہوئی. والذین آمنوا الذین اور وہ صاحبان ایمان والی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اب یہ ولایتیں بعض وقت ہم نہیں سمجھ پاتے، تو اس کو حقیر نے ایک مثال کے ذریعے سے واضح کیا. ہمیں کہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب دیکھیے کچھ حضرات پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں ماشاء اللہ سے، اور کچھ کولر کی ہوا کے سامنے بیٹھے ہیں، اور ہمارے مسیب بھائی نے تو ہمارے لیے پنکھا بھی نہیں لگایا. میں اتنی جلدی اترنے والا نہیں، لہذا اگر سلوات کا سہارا ملتا رہے گا تو شاید میں. ساتھ ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ جی ساتھ ساتھ ہیں، مل کے درود بھیجو محمد و آل محمد. ولایت اللہ، ولایت الرسول، ولایت مولا علی، ان کا مقام کیا ہے؟ اس کو میں نے سمجھایا کہ آپ ایک درخواست لکھ کے لائیں. مولانا یہ درخواست ہے. اچھا کس چیز سے لکھی ہے؟ بہت سنجیدہ مثال ہے، لیکن بہت ہی ظرافت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جو میری ناقص عقل میں یہ تین ولایتیں ایک ساتھ جمع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس مثال میں. آپ ایک درخواست لکھ کے لائیں، مکتوب صورت میں مولانا یہ درخواست ہے. کس چیز سے لکھی ہے آپ نے یہ؟ کتب تو بالقلم، قلم سے لکھی ہے. تو میں پوچھوں گا قلم کے کس حصے سے لکھی ہے؟ قلم کے کس حصے سے؟ آپ کہیں گے مولانا نوک سے لکھی ہے. کہیں گے اچھا تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ قلم سے لکھی ہے؟ توجہ رکھیے گا، آپ کیوں کہہ رہے قلم سے؟ آپ کہیں گے مولانا آپ کو علم نہیں ہے شاید، آپ نئے نئے آئے پاکستان. قلم کے تین حصے ہوتے ہیں، ایک اس کا بدن ہوتا ہے، ایک اس کا مغز یا جوہر یا روشنائی ہوتا ہے، اور ایک اس کی نوک ہوتی ہے. تو میں نے نوک سے لکھا ہے. اب توجہ رکھیے گا، قلم موجود ہو، قلم کا بدن موجود ہو، نوک موجود ہو، لیکن اس میں جوہر اور روشنائی موجود نہ ہو، قلم لکھے گا نہیں لکھے گا؟ اچھا جناب، روشنائی موجود ہو، نوک موجود ہو، قلم نہیں لکھے گا؟ یا بدن اور روشنائی اور جوہر موجود ہو لیکن نوک موجود نہ ہو، قلم نہیں لکھے گا؟ تو تینوں جب ایک ساتھ مل جائیں گے تو پھر درخواست مکتوب ہو جائے گی. تو یہ جو بدن ہے، توجہ رکھیے گا، یہ ولایت رسول ہے. اس کے اندر جو جوہر، جو مغز، جو روح ہے، یہ ولایت اللہ ہے. اور اس قلم کی نوک ولایت علی ہے. جب یہ تین ولایتیں مل جاتی ہیں تو انسانوں کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے. اگر ولایت اللہ ہو، ولایت رسول نہ ہو، جو اس کو پوشش دیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے، حصار میں لیے ہوئے ہے، بغیر ولایت رسول کے ولایت اللہ نہیں اس دنیا میں جاری و ساری ہو سکتی. ایک ولایت رسول ہونی چاہیے، اور یہ ولایت رسول صرف رسول کے لیے نہیں ہے، بلکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے، امام فرمانے کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے ہماری ولایت کا اقرار نہ کیا ہو. ولایت کسی کو ملی ہے، نبوت کسی کو ملی ہے، رسالت کسی کو ملی ہے، تو وہ ہمارے اقرار ولایت کی وجہ سے ملی ہے. اور دوسرا پہلو میں نے بتایا کہ ہماری فضیلت کو ہمارے غیر پر ترجیح دی ہے. لہذا یہ ولایت رسول وہ بدن ہے کہ جس میں ولایت اللہ متجلی ہوتی ہے. ولایت اللہ متجلی ہوتی ہے، جس کے لیے کہا کہ زمین و آسمان اور یہ تمام کائنات میں نے محمد مصطفیٰ اور پنجتن پاک اور ان کی آل کے صدقے میں پیدا کی. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. لیکن اگر جوہر ہو اور بدن نہ ہو، نہیں لکھ سکتے. قلم ہو لیکن قلم کی نوک نہ ہو، تو ولایت علی وہ نوک قلم ہے کہ جو درحق. اور یہ چونکہ دلیل سے بات کر رہا ہوں میں، یہ ولایت علی اور ولایت امہ نوک قلم ہے، کیونکہ زیارت جامع کبیرہ میں امام معصوم فرماتے ہیں بکم بدا اللہ وبکم یختم، اللہ آپ اہل بیت کے ذریعے سے شروع کرتا ہے، آپ اہل بیت کے ذریعے سے ختم کرتا ہے. توجہ کی آپ نے؟ اب آپ قلم سے لکھتے ہیں، قلم کی نوک سے ابتدا ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں، ابتدا بھی قلم کی نوک سے ہے، انتہا بھی قلم کی نوک سے ہے. تو اسی لیے تو کہہ رہا ہوں ولایت علی وہ نوک قلم ہے کہ جو انسانوں کی تقدیر لکھتی ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. تو ہر دور میں آئمہ نے اس ولایت کا استعمال کیا. ہر امام اپنے دور میں ولی اللہ ہے, حجت خدا ہے. ہر امام اس خدا کا نمائندہ ہے جو انسانوں کی تربیت چاہتا ہے. اور امام سجاد کی زندگی ہم اسی پہ گفتگو کر رہے ہیں, وجعل لہم آئمہ, ان کو امام بنایا ہے. جب خدا نے امام بنایا ہے تو پھر ان کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہے, یہ تو وہی چاہتے ہیں جو ان کا رب چاہتا ہے. توجہ, یہ خدا کی مرضی میں ڈوب گئے ہیں کہ اگر ایک علی بستر رسول پہ سو جائے, توجہ رکھیے گا, تو خدا نفس کو خرید کے اپنی مرضی دے دیتا ہے. تو یہ صرف علی مرتضیٰ سے مخصوص نہیں ہے, یہ تمام آئمہ سے مخصوص ہے کہ یہ خدا کی مرضی کو خرید لیتے ہیں. خدا کی مرضی کو خرید, ہر امام نے اپنے دور میں رسول اللہ کے لیے کے زمانے میں بستر رسول موجود تھا علی کے لیے, لیکن دوسرے آئمہ کے لیے بستر رسول موجود نہیں تھا, انہوں نے دوسرے انداز سے در حقیقت خدا کی مرضی کو خریدا ہے. اور پھر اس کی مرضی کا اصل جو چہرہ ہیں وہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. آپ تو اپنا دیوان سنا گئے, میرے بھی تو سنتے جاتے ہیں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. مجلس کو تھوڑا سا تر بنانے کے لیے یہ چٹکلے چھوڑنے پڑتے ہیں, ورنہ تو جو موضوع میں لے کے چل رہا ہوں وہ تو اتنا تر نہیں ہے کہ وہ ہضم ہو سکے. یہ تو آپ کی سماعت کی داد دیتا ہوں. بعض اوقات مجھے اپنے سامعین کی سماعت پہ شک ہونے لگتا ہے, واقعاً جو میں کہہ رہا ہوں سن بھی رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ ہر امام اپنے زمانے میں حجت خدا. اور پھر میں نے بتایا امام سجاد کی اگر ظاہری سیرت کو ہم اس کی وضاحت نہ کریں تو معذرت کے ساتھ ایک رونے والا امام ہمیں تصور میں آتا ہے. کیا واقعاً ایسا ہی ہے؟ امام سجاد پہلی بار روتے رہے صرف نہیں, تین حصے ہیں امام سجاد کے. کل جو میں نے گفتگو شروع کی تھی انسان از نگاہ امام سجاد, اس کی تکمیل کروں گا, لیکن چاہتا ہوں پہلے ایک مقدمہ طے کر دوں تاکہ امام سجاد کی سیرت اور حیات سے متعلق جو شبہ ہماری زندگیوں میں ڈالے گئے ہیں, جان بوجھ کر یہ رکھنے ایجاد کیے گئے, شبہات ڈالے گئے, شکوک ڈالے گئے, تاکہ ہم اپنے ائمہ کی حقیقی پیروی کے لیے تیار نہ ہو سکیں. آج اگر آپ کسی بچے کو بتائیں بھائی تمہارے امام سجاد تو 35 برس روتے رہے, وہ کہے گا مولانا یہ کیا کام, دوسرا کام کہتے امام کا, بھائی دعائیں پڑھتے رہتے تھے, یہ نماز پڑھتے رہتے تھے, یہ سجدے کرتے رہتے تھے, اس لیے سید الساجدین اور زین العابدین کہا جاتا ہے. بہت زیادہ اٹریکشن محسوس نہیں ہوگی نوجوان نسل کو, کیسے ہم اپنے امام کی طرف بلائیں گے. اور کل ایک جگہ میں مجلس خطاب کر رہا تھا تو میں نے وہاں پہ کہا تھا کہ تا قیامت ایک کتاب زندگی لکھی جا رہی ہے جس کے 11 چیپٹر لکھے جا چکے ہیں رسول اللہ کے بعد, 12واں چیپٹر لکھا جا رہا ہے, یعنی اثر غیبت کا چیپٹر لکھا جا رہا ہے. اور یہ جو لکھ رہے ہیں یہ میں اور آپ لکھ رہے ہیں, اپنے عمل سے لکھ رہے ہیں. ہم سے پہلے والے بھی لکھے گئے, دو چار صفحے انہوں نے ایڈ کیے, دو چار صفحے ہم ایڈ کریں گے. لیکن ان کو پڑھا کب جائے گا؟ ان کو پڑھا فیوچر میں جائے گا. ایک فیوچر ہوتا ہے, ایک فیوچر کی ہسٹری ہوتی ہے. فیوچر کی ہسٹری کیا ہے؟ فیوچر کی ہسٹری میرا اور آپ کا حال اور پریزنٹ ہے. بہت ظریف نقطہ عرض کر رہا ہوں. فیوچر کی ہسٹری, فیوچر آئے گا, ہسٹری پاس کو کہا جاتا ہے, تو فیوچر کی ہسٹری کون لکھ رہا ہے؟ وہ میں اور آپ اپنے پریزنٹ اپنے حال سے لکھ رہے ہیں کہ جو میں ہوں جو کر رہا ہوں وہ فیوچر کی ہسٹری بنے گی. اس کو فیوچر پڑھا جائے گا کہ 2019 میں ایسا ہوا تھا, 2019 میں ایک سورما تھا کہ جس نے وطن کے لیے جان دی تھی, عدیل شاہد, سید عدیل شاہد زیدی, کہ جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ دیکھو میں وطن کے لیے جان تو دے رہا ہوں لیکن مجھے دفنانا وادی حسین میں, وطن کے لیے جان دے رہا ہوں لیکن میرا اصلی وطن وادی حسین ہے کہ جہاں چاہتا ہوں حسین کے سائے میں زندگی بسر کروں. یہ فیوچر میں لکھا جائے گا, پڑھا جائے گا معذرت کے ساتھ. تو فیوچر کی ہسٹری میں اور آپ لکھ رہے ہیں اور آج اپنے عمل سے لکھ رہے ہیں. امام کے دور میں بھی آج ہم پڑھ رہے ہیں, آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ امام کے زمانے میں کیا ہوا ہے. تین دور لکھے گئے ہیں امام سجاد کی زندگی کے. ایک سب سے پہلا حصہ امام کی زندگی کا وہ ہے اسارت و قید کا زمانہ جو بہت محدود ہے. اب اس میں اختلافی اقوال ہے, میں اس میں جانا نہیں چاہتا, کتنے عرصہ, سال, دو سال, چار سال, نہیں, اب میں اس میں اختلافی بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک کیا ہے امام کی قید کا زمانہ ہے کہ جس میں امام قید ہے، دوسرا آپ کی خدمت میں عرض کروں زندگی کی تعمیر کے لیے امام کے اقدامات، ہدایت امت کے لیے امام کے اقدامات، کہ جس میں امام پائے ثبات میں استحکام اور قوت کے ساتھ معاشرے میں کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، اور تیسرا پہلو جو امام کی زندگی کا ہے وہ ہے شاگردوں کی تربیت، معذرت چار حصے ہیں امام کے، چوتھا وہ یہ ہے کہ امام نے بنو امیہ کا چہرہ آشکار کیا، یہ چار دور ہیں امام کی اس حیات کے، پہلا آپ قید میں گئے، دوسرا آپ نے لوگوں کی ہدایت کی، تیسرا آپ نے تربیت سازی کی، لوگوں کی تربیت، اخلاقی تربیت کی، شاگردوں کی تربیت کی، غلاموں کی تربیت کی، ان کو آزاد کیا، اور چوتھا کام امام کا یہ ہے کہ امام نے بنو امیہ کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو الٹ دیا۔ اب جو قید کی زندگی ہے وہ جتنا عرصہ بھی تھی اس میں مختلف جگہ پر امام سجاد کے خطبات اور ان کے جملے موجود ہیں، میں ہمیشہ اپنے سننے والوں کو تاکید کرتا ہوں یہ جو خطبات ہیں اہل بیت کے، خواہ وہ خطبہ فدق ہو، خطبہ غدیر ہو، خطبہ جناب زینب ہو، خطبہ امام سجاد ہو، ان کا مطالعہ ضرور کریں، یہ کوئی جذباتی جملے نہیں ہیں، یہ مصائب کے صرف جملے نہیں ہیں، ان میں حق و حقیقت کا پیغام موجود ہے، واقعاً اہل بیت کے یہ خطبات مارکت العرب خطبات ہیں، ان میں حیات کا درس موجود ہے، ان میں حیات کا پتہ موجود ہے، ہم سمجھتے ہیں ان میں صرف جذباتی جملے ہوں گے، رونے والے جملے ہوں گے، مصائب ہوں گے، ہم سرسری انداز سے گزر جاتے ہیں، نہیں، لہذا امام سجاد۔ اس کے بعد جو دوسرا دور امام کی زندگی کا بڑا دور ہے جس میں امام نے بقیہ تین کام انجام دیے کہ آپ نے ہدایت کی، اب وہ ہدایت کس طرح سے کی وہ چار پانچ نکات کی صورت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو امام نے اس زمانے میں قائم کی اور باقی رکھی وہ ہے واقعہ کربلا کو زندہ رکھنا، یہ جو ہم 35 برس کہتے ہیں یہ امام کی زندگی کا ایک جز ہے کہ امام نے واقعہ کربلا کو زندہ رکھا ہے، گریے کے ذریعے سے، عزا کے ذریعے سے، سوگ کے ذریعے سے، مختلف حالات و واقعات کے تناسب سے امام کا ایک عمل رہا ہے تاکہ واقعہ کربلا زندہ رہے۔ وہاں پر بہترین صورت کیا ہو سکتی تھی، وہ امام کی ہو سکتی تھی کہ وہ سوگ اور گریے کے ذریعے سے باقی رکھے، کیونکہ اس وقت جب امام نئے نئے قید سے چھٹ کے آئے ہیں وہاں پہ کوئی اور امام کے پاس وسیلہ نہیں ہے، اور میں نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ اہل بیت نے امام حسین کی امام حسین کے غم کو باقی رکھنے کے لیے ایک کوڈ ورڈ استعمال کیا، اور وہ کیا کہتا، وا حسینہ، یعنی ہائے حسین، یہ کوڈ تھا۔ اس کے اندر تین حقیقتیں پوشیدہ تھیں جو حقیر نے مطالعہ کی ہیں، آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے نام پر اتنا ظلم کیا جاتا تھا، جو امام حسین کو پکارتا تھا اس پہ تازیانے برسائے جاتے تھے، اس کو طرح طرح کی سختیوں کو سامنا کرنا پڑتا تھا، کیا وجہ، ایک شخص جس کو تم نے قتل کر دیا، لاشا پامال کر دیا، خاندان والوں کو قیدی بنا دیا، سر نو کی نیزے پہ چڑھا دیا، باغی کہہ دیا، ہر طرح سے اس کو معاشرے میں بالکل خاک کے برابر کر دیا، نعوذ باللہ، اپنی دانش میں انہوں نے، تو کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے ہائے حسین تو کیوں ان پہ ظلم و ستم کیے جا رہے، کیا وجہ ہے؟ اس ہائے حسین میں تین حقیقتیں پوشیدہ ہیں۔ پہلی حقیقت امام حسین کی مظلومیت ہے، یعنی اہل بیت کے تمام اسیر یا ہائے حسین کہہ کر اپنے سامعین تک امام حسین کی مظلومیت کو بیان کرنا چاہتے تھے، وا حسینہ، مظلومیت اور رضا یا مرسی کے وقت یا عزا اور سو کے وقت بولا جاتا ہے، وا حسینہ، جب بہت بڑی مصیبت آ جاتی ہے، پہلا یہ کہ مظلومیت حسین، دوسرا امام حسین کی جہاد و شہادت و عزت کے پہلو کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، وہ حسین جسے تم، جس کا لاشا پامال کر دیا، جس کے سر کو نوکے لیے ادھر پہ چڑھا دیا، وہ حسین آج بھی ہمارے لبوں پہ اس کا نام موجود ہے، عزت حسین، افتخار حسین، حماسہ حسین، جہاد حسین۔ اور تیسری چیز جو اہل بیت کے ان اسیروں نے اس حائے حسین کے ذریعے سے منتقل کی وہ کیا تھی؟ وہ ہے مناقب و فضائل امام حسین علیہ السلام. اس لیے آپ جا بجا دیکھیں گے مصائب کے مقامات پر یہ کون حسین ہے؟ فاطمہ زہرا کا. فاطمہ کون؟ نبی کی بیٹی. اچھا, وہی جو سوار دوش رسالت ہے. بار بار آپ کو اس قسم کے جملے ملیں گے مصائب میں کہ جہاں پر در حقیقت ان تین حقیقتوں کو اہل بیت نے, اب ظاہر بات ہے امام کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہائے حسین گئے, اور اس ہائے حسین کی قیمت ادا کی ہے. بلا قیمت نہیں ہے یہ ہائے حسین کہنا. تازیانے کھانا کوئی معمولی کام نہیں ہے. جتنا عرصہ یہ سفر میں رہے اور جہاں جہاں ان کو رکھا جاتا تھا وہاں طرح طرح کی مصیبت ہوتی. سفر کی مصیبتیں الگ, سفر کے مصائب و عالم الگ, اور جہاں قید میں رکھا جاتا تھا وہاں کے مصائب الگ, وہاں کی سختیوں شدائد الگ. اس پورے سفر میں اہل بیت نے ہائے حسین کا ایک کوڈ دیا کہ ان حقیقتوں کو زندہ رکھا جائے. تو امام سجاد کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ جو دوسرا دور ہے, پہلا دور کیا ہے؟ واقع معذرت چاہتا ہوں, قید. دوسرا دور کیا ہے؟ ہدایت. تیسرا دور کیا ہے؟ طلبہ اپنے شاگردوں کی تربیت. اور چوتھا دور ہے امام سجاد کا, انہوں نے بنو امیہ کے چہرے پہ پڑی ہوئی نقاب کو الٹا ہے. اب یہ دوسرے دور کی میں خصوصیت بتا رہا ہوں, واقع کربلا کو زندہ رکھا ہے. دوسرا کام جو امام نے کیا وہ مکتب تشیع کے اعتقادات, ثقافت, فرہنگ, کلچر اور اخلاقیات کو بیان کیا. اگر امام سجاد کی دعاؤں کی فہرست اٹھائیں تو آپ کو فہرست سے اندازہ ہو جائے گا کہ امام سجاد کیا کام کرنا چاہتے ہیں, کہاں لے جانا چاہتے ہیں. یہ صرف ایک معذرت کے ساتھ عضو معطل کی مانند کوئی شخص نہیں ہے جو معاشرے میں جس کو کوئی کام نہ ہو وہ صرف دعائیں پڑھ رہا ہے, سجدے کر رہا ہے. نہیں, امام کے اور بھی کام تھے جس کو میں عرض کر رہا ہوں. تیسرا یہ کہ اس زمانے میں اسلامی ریاست میں جو حالات رونما ہو رہے تھے, جو شورشیں اٹھ رہی تھیں, جو انقلابات اور تحریک جنم لے رہے تھے, امام کی پوری نگاہ تھی اس پر, دقیق نگاہ جو ایک زیرک سیاستدان, باریک بین سیاستدان رکھتا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ ان تمام معاملات میں امام کا جو عمل نظر آتا ہے, امام کا جو ایکشن یا ری ایکشن نظر آتا ہے وہ بہت ہی محتاط ہے. یہ بالکل وہی محتاط ہے جو بنو امیہ بنو عباس کی جنگ میں چھٹے امام کا تھا کہ امام خط جلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہے میرا جواب, جا کے بادشاہ کو بتا دو. اگر امام اس زمانے میں کسی بھی انقلاب یا تحریک کا حصہ بن جاتے, نہ صرف کہ امام کی امامت کو زک پہنچتا بلکہ امام جو کام کرنا چاہ رہا ہے وہ ون سائڈ ہو جاتا, جس کی وجہ سے امام کو تبلیغ و ارشاد اور واقع کربلا کو زندہ رکھنے کا موقع نہیں ملتا. اب وہ تین چار واقعات یا تقریباً اس سے زیادہ کچھ واقعات ہیں جو امام کی زندگی میں, واقعہ ہرا یا ہرا جو 63 ہجری میں ہوا کہ جب مکہ اور مدینہ پر یزید نے چڑھائی کی, ایک قیام توابین, یہ دوسرا بڑا واقعہ امام سجاد کی زندگی کا, 61 ہجری سے 65 ہجری تک کا یہ واقعہ ہے, 5 سال 4 سال یہ تحریک چلی ہے. قیام مختار 66 ہجری سے 76 ہجری تک 10 سال یہ تحریک چلی ہے حضرت مختار کی. اس کے بعد عبیداللہ ابن زبیر کا کی شورش جو 61 ہجری سے 73 ہجری تک چلی ہے مکے میں اور دوسرے علاقوں میں, کیونکہ یہ خود ایک قد خدا بنا ہوا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ خود اقتدار کو اپنے ہاتھوں میں لے. خوارج کا فتنہ, یہ ایک اور مسئلہ تھا امام کی زندگی کا. ابن اشد کا فتنہ 80 ہجری سے 83 ہجری تک. ان تمام معاملات میں امام کی نگاہ تھی اور امام کسی میں بھی ان کے طرفدار اور حمایتی نہیں بنے. بہت توجہ سے عرض کر رہا ہوں, وہ بات آئے گی, وہ تاریخ میں جائیں گے. قیام مختار کے قیام سے متعلق امام کا کیا موقف تھا وہ ایک الگ بحث ہے, تاریخی بحث ہے, لیکن امام کے سامنے یہ تمام واقعات تھے. اب یہاں پہ آئیے, یہاں پہ ایک بہت ہی دقیق اور بہت ہی سنجیدہ ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں, اور یہ روایت فروع کافی میں جلد نمبر 2 میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے, اور بہت ہی سنجیدہ روایت ہے. اغیر بہودینی سے میں نے یہ بہت پہلے روایت سنی تھی لیکن آج مجھے کتاب میں مل گئی, جس میں امام فرماتے ہیں کہ بنو امیہ نے لوگوں کے لیے ایمان کے حصول کے راستوں کو کھولا لیکن کفر و شرک کے راستوں کو بند کر دیا. بنو امیہ نے آپ کو بھی تعجب ہوگا امام کیا کہہ رہے ہیں. بنو امیہ نے ایمان کے حصول کے راستوں کو کھولا اور کفر و شرک کے راستوں کو بند کر دیا. یہ تو اچھا کام ہے, یہ تو بڑا اچھا کام ہے. ایمان کے حصول کے راستے کھولے مولا, لوگ مومن ہوں گے, مواحد ہوں گے, خدا پرست ہوں گے, نمازیں ہوں گی, اذانیں ہوں گی, زکات ہوگا, فطرہ ہوگا, جی کیا کیا ہوگا, کفر و شرک کے راہ سے بند. نہیں, امام نے کہا حقیقت یہ نہیں ہے. بنو امیہ یہ چاہتے تھے کہ منافقت, شرک, نفاق کی پہچان کے راستوں امت پر بند کر دیے جائیں. کیوں؟ تاکہ ان کی منافقت, ان کا شرک, ان کا نفاق, ان کی منافقت, ان کی دغل بازی, ان کی دھوکہ بازی, ان کی دو نمبری لوگوں تک نہ پہنچے. توجہ کی آپ نے, امام کہاں جا کے دیکھ رہا ہے؟ مجھ جیسے کوئی مولوی ہو تو کہتا مولا یہ تو اچھی بات ہے, بنو امیہ نے کہا ایمان حاصل کرو, درس قرآن ہو رہا ہے, مختلف چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن امام نے کہا نہیں, بنو امیہ نے ایمان کے دروازے کھولے, شرک کے دروازے بند کیے. کیا مطلب؟ یعنی امت میں شرک کی, منافقت کی, خدا سے ہٹ کر جو طاقتیں اپنا اقتدار چاہتی ہیں ان کی تشخیص اور شناخت کے دروازے امت میں بند کر دیے جائیں. آج اگر, بہت محتاط جملہ کہہ رہا ہوں, آج اگر ہم دیکھتے ہیں ہماری زمانے کی طاقتیں ہمیں اگر امام حسین کی عزاداری کرنے کے لیے سہولیات دے رہی ہیں, لیکن ہم اس عزاداری سے حقیقی معارف و تعلیمات اہل بیت کو بیان نہ کریں, ظلم کو عیاں نہ کریں, ظلم و ظالم کی روشوں کو اور راستوں کو آشکار نہ کریں, تو ایسی عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ امام کے قول کی سیرت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. وہ عزاداری جس سے ظالم کو کوئی فائدہ نہ ہو, نقصان نہ ہو, وہ عزاداری جس سے ظالم خوف زدہ نہ ہو, وہ عزاداری نہیں ہے. اہل بیت کی عزاداری ہائے حسین تھی, کئی دنوں تک صرف ہائے حسین. جہاں پہ خطبہ دیا وہ خطبہ دیا, لیکن پورے راستے شہر شہر, قریا قریا, گاؤں گاؤں, ہائے حسین. اس ہائے حسین کے ذریعے سے بیداری دی ہے, تحرک دیا ہے, انقلاب برپا کیا ہے. توجہ کیجئے گا. تو امام سجاد کی سیرت دیکھیں کتنی دقیق ہے. پھر امام کے 172 شاگرد لکھے گئے ہیں, جن میں سے 4 صحابی رسول تھے. کون کون؟ حضرت جابر, واصلہ کنانی, سعید بن مسیب اور سعید بن جہان کنانی, اور 17 تابعین تھے, ان میں کچھ اہل سنت بھی تھے, لیکن اکثر امام کے چاہنے والے. 172 صحابی امام کے شاگرد امام نے تیار کیے, اور کچھ ایسے خاص صحابی ہیں کہ جن کو آئمہ نے اپنی دعائیں تعلیم دیں. ابو حمزہ سمالی, جو مشہور و معروف دعا جو ماہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے, یہ امام کی تعلیم کردہ دعا ہے اور امام کے خاص اصحاب میں سے تھے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ امام سجاد کی سیرت ہے. اب اندازہ ہوتا ہے کہ امام صرف کونے میں بیٹھ کے رونے والا نہیں ہے, بلکہ اس کی عزاداری سے, اس کی نماز سے, اس کے گریے سے, اس کی نماز شب سے, اس کی تہجد سے, اس کی تلاوت سے دشمن خوف زدہ ہے. اسی لیے بنو امیہ نے چاہا کہ شرک کی پہچان نہ ہو. جو خدا کے علاوہ جو دروازے کھولے جا رہے ہیں, امامت کے علاوہ جو دروازے کھولے, ان کی پہچان نہ ہو. تم سیدھی سیدھی نماز پڑھو, تم روزہ رکھو. آج بھی تقریباً یہی باتیں ہوتی ہیں, بھائی زیادہ گہرائی میں مت جانا, زیادہ علم حاصل مت کرنا. اکثر نوجوان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, بھائی علم حاصل کرو گے پھنس جاؤ گے, عمل کرنا پڑے گا. تو جناب, علم حاصل نہ کرنا, علم کے حصول کے ذرائع ہونے کے باوجود حصول علم نہ کرنا, یہ بھی تو انسان کے پھنسنے کا سبب بنتا ہے. صرف یہ کہہ کہ ہم بچ جائیں گے, جناب علم حاصل نہ کریں, بچ جائیں گے کیونکہ عمل کرنا پڑے گا. تو جب ذرائع موجود ہوں, دروازے کھلے ہوئے ہوں, اسباب وافر مقدار موجود ہوں, انسان علم حاصل نہ کرے, تو یہ بھی انسان کی عذاب کا سبب بنے گا. بلکہ درود بھیجیں محمد و آل محمد. اب آ جائیے اسی موضوع کی طرف, کہ اب یہاں پہ ایک جبریہ عقیدہ گڑھا گیا, اور ایک یزید کی مشینری نے کہا کہ یزید تو مجبور تھا. اب یہاں پر امام سجاد نے انسان کی صفات بیان کرنی شروع کی. کل دو صفات بیان کی, دو تین آج, اور کچھ صفات امام کی بہت تیزی کے ساتھ جو منفی صفات ہیں امام نے بیان کی ہیں. مثبت صفات بھی بیان کی, منفی صفات بھی بیان کی. کیوں امام اپنی دعاؤں میں مثبت اور منفی صفات کو بیان کر رہے ہیں. اب دیکھیے جو حضرت فزکس جانتے ہیں انہیں فزکس کے نیومیریکل ایکویشنز کا پتہ ہے, جو میتھمیٹکس جانتے ہیں انہیں میتھمیٹکس کے فارمولوں کا پتہ ہے, جو کسی اور علم کا ماہر ہے اس کو مثال کے طور پر اس علم کی مہارتوں کا اور رازوں کا پتہ ہے. اب اگر E=mc² لکھا ہو تو جو نابلد انسان ہے وہ کہے کہ یہ کیا عبارت لکھی ہے, E=mc اور اس کے اوپر ایک جی دو کا ہنسا بھی بنا ہے, اس کی پاور شو کر رہا ہے, اس کو نہیں پتہ. لیکن اہل فن کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہیں جناب یہ تو بہت بڑا قانون ہے اس دنیا کا, موجودہ دنیا کا, یہ تو مثال کے لائٹ کا فارمولا ہے, اس میں تو دنیا کی حقیقت بتائی گئی ہے. اچھا کیسے؟ اب اس کو کھولے گا, E=mc² کیا ہے, یہ نور کی اسپیڈ کیا ہے, لائٹ کی اسپیڈ کیا ہے, کیا فزکس کے لا ہیں, اب اس کو بتائے گا. آئمہ نے بغیر ہی سادی زبان میں انسانیت کے ارتقاء کی راہوں کو اپنی دعاؤں میں بیان کیا. جو نابلہ شخص ہوگا کہ یہ تو دعا ہے بھائی رونے دھونے والی, اس کو تو اٹھا کے رکھو. بقول ہمارے ایک دوست کے کہہ رہے ہیں مولانا آپ ہمیں صحیح میں سجادیہ پڑھنے کا کہہ رہے ہیں, ہم سے اپنی دعائیں نہیں مانگی جاتی. اپنی دعا مانگنا ہمارے لیے نماز کے بعد مشکل ہوتا ہے, جبکہ حدیث میں ہے کہ جب دندہ سجدہ شکر میں, جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے, یعنی مستحب ترین واجبات میں اگر کوئی واجب ہے تو سجدہ شکر ہے. سجدہ شکر مستحبات میں اگر کوئی واجب, سجدہ شکر ہے. جیسے ہی بندہ اپنی پیشانی سجدہ شکر میں رکھتا ہے, خدا کہتا ہے سل عبدی حاجتک, اے میرے بندے اپنی حاجت طلب کر, میں تیری حاجت ابھی دے رہا ہوں. ہم سے اپنی دعائیں نہیں مانگی جاتی. سجدہ شکر ہمارے کیا ہوتا ہے, کس طرح کرتے ہیں, اس کے بعد جی جس تیزی سے نکلتے ہیں معذرت کے ساتھ. مجموعی صورت حال بتا رہا ہوں, کسی فرد واحد کی طرف اشارہ نہیں ہے, چونکہ نوعان آپ موجود ہیں, لیے کبھی کبھی جسارت کر دیتے ہو آپ مثلا, لیکن آپ مراد نہیں ہیں, نوعان آپ مراد ہیں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب امام نے مثبت صفات بھی بیان کی, منفی صفات, کل دو صفات بیان کی, تیسری صفت کیا ہے؟ امام نے کہا کہ انسان دنیا والا بھی ہے آخرت والا بھی ہے. یہودی دنیا پرست سے, عیسائی آخرت پرست سے. وہ کہتے تھے دنیا نہیں آخرت چاہیے, یہودی کہتے تھے دنیا چاہیے آخرت نہیں چاہیے. امام نے کہا نہیں, تمہیں دنیا بھی چاہیے آخرت بھی چاہیے, دنیا میں رہو, لا یسلم فیہا الا منہا, دنیا میں رہو گے تو دنیا سے نجات کا راستہ تمہیں اسی دنیا میں ملے گا. دین کیا ہے؟ دین دنیا میں رہنے کا ڈھنگ ہے, الگ سے کوئی ما فوق الفطرت کوئی احکام نہیں ہے کہ ہمیں الٹا لٹک کے کوئی عبادت انجام دینی ہے یا کوئی اور صاب الطریق جو ہے کوئی عبادت انجام دینی ہے. نہیں, وہی سادی سادی عبادت جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی بقول آیت الحجت کے کہ خدا نے ناخن سے پہاڑ کھودنے کا حکم نہیں دیا عبادت میں. ہم سے نہیں کہا کہ ناخن سے پہاڑ کھود, ممکن ہے ممکن نہیں ہے. مشکل ترین عبادت کون سی ہے؟ نماز شب. نیند چھوڑ کے اٹھنا بڑا مشکل ہے, اس کے لیے بھی آیت اللہ بحجت کہتے ہیں کہ یہ صرف تنظیم وقت کا مسئلہ ہے, تھوڑا جلدی سو جاؤ تھوڑا جلدی اٹھ جاؤ, خود بخود نماز شب کی عادت ہو جائے گی. یعنی عبادات کتنی سادی ہیں. اب امام کہہ رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت جو ہے وہ دونوں کے لیے پیدا کیے ہوئے. امام فرما رہے ہیں اے خدا کہ جب عقلیں زائل ہونے لگیں تو میرے دل کو اپنی اطاعت کے لیے مصروف کر دینا. کل شاید میں نے نقطہ عرض کیا تھا یا مکمل طور پر عرض نہیں کر سکا, ائمہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں, استمداد اللہ سے مدد طلب کرنا, خدا تو میری نیت کو اچھا کر دے, خدا تو میرے اخلاق کو اچھا کر دے, خدا تو میرے اعمال کو اچھا کر دے, خدا تو مجھے عزت دے دے, خدا تو مجھے ذلت سے بچا لے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیوں, کیا ہمیں نہیں آتی؟ امام کو معلوم ہے کہ یہ وابستگی بڑھاتی ہے انسان کی خدا سے. یہ تقیہ کرنا سکھا رہی ہیں دعائیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آن واحد کے لیے بھی خدا سے دور نہ ہو, نور خدا تمہاری زندگی متجلی رہے. اب میں نے کل عرض کیا تھا, بہت تیزی کے ساتھ عرض کر دیا تھا میں نے کہ مقدمات انسان فراہم کرے, خدا تو میری نیت کو اچھا کر دے. میں نیت کو اچھا نہ کروں, خدا سے لاکھ کہتا رہوں, خدا کہے گا نہیں جب تک خود نہیں کروں، مقدمات میں طے کروں گا، لیکن میرا بار بار یہ کہنا خداوندہ اب مکارم الاخلاق کے ابتدائی جملے اٹھائیے، یہی جملے ہیں، میری نیت کو کامل کر دے، میرے اخلاق کو اچھا بنا دے، میری مثال کے طور پر یقین کو افضل ترین یقین قرار دے۔ امام کہہ رہے وابستہ رہو خدا سے، ہر آن و ہر لمحے خدا تمہاری زندگی میں نظر آئے، خدا کا وجود تمہاری زندگی متجلی ہو۔ اہل بیت یہ چاہتے تھے، اور وہ مشہور واقعہ آیت اللہ حسن زادہ عملی کا کہ ان کے پڑوس میں ایک بچہ مر گیا، سنا ہوا واقعہ آپ کا، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ کیوں کیسے انسان میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے، جب جنازہ اٹھا تو ماں بے ہوش ہو گئی، حالت غیر ہو گئی، بچہ جوان جی سن شباب میں تو مر گیا، آغا کو پتہ چلا، اور یہ ابھی حیات ہیں آیت اللہ حسن زادہ عملی دامت برکاتہ تو حیات ہیں، تو کہا کہ بچے کو لے کر آؤ، جنازہ لا کے رکھا گیا، آپ نے سورہ علم پڑھی، سورہ علم پڑھی، بچہ زندہ ہو گیا، کہا کہ اس کو کپڑے پہناؤ، ماں کے پاس پہنچا دو، بچہ زندہ ہو گیا، بچہ زندہ ہو گیا، ماں کے پاس پہنچا دو۔ اس کے بعد درس کی چھٹی کر دی، کچھ عرصے بعد جب دوبارہ درس کے لیے پہنچے تو کہا کہ مجھے پتا ہے تم سب مجھ سے ایک سوال کرو گے کہ آپ نے کیسے زندہ کیا اور آپ نے چھٹی کیوں کی، تو میں ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں، بقیہ تم خود سمجھ جانا، خدا جب بھی خدا نے مجھے بلایا میں نے ہاں کہا، آج جب میں نے خدا کو پکارا خدا نے ہاں کر دیا، میں نے خدا جب بھی خدا نے بلایا میں نے ہاں کہا، اور یہ امام سجاد کی دعا میں، خدا جب بھی تو نے مجھے بلایا، جب میں نے تجھے بلایا تو نے کہا لبیک ابدی، لیکن جب تو نے مجھے بلایا تو میں پس و پیش کا شکار ہے، تو یہ انسان کی نفسیات کی امام تشریح کر رہا ہے، تو انسان متوجہ رہے، متصل رہے خدا سے۔ اب امام کہہ رہے ہیں کہ مسلسل خدا سے متصل رہو۔ دوسرا ایک اور مسئلہ جو اس زمانے میں تھا کہ انسان مجبور ہے، اب امام نے یہاں آ کر اس کی نفی کی، اب امام پہ واجب ہے کہ باطل عقائد و نظریات کی نفی کرے، باطل عقائد و نظریات کی نفی کرے، کیسے؟ اب امام نے کہا انسان مجبور نہیں ہے، انسان ارادہ رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، انسان آزادی رکھتا ہے۔ اب اگر میں سیدھی سیدھی دعا پڑھوں تو مجھے نہ آزادی ملے گی نہ اختیار ملے گا، مجھے اول میں گریہ نظر آئے گا، توبہ نظر آئے گی، خدا نظر آئے گا، یا جنت جہنم نظر آئے گی، مجھے ارادہ اختیار ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چشمے بینا چاہیے امام کی دعاؤں کو سمجھنے کے لیے۔ مل کے درود بھیجے محمد چاہتا تھا کہ آج یہ موضوع مکمل کر لوں، لیکن لگتا ہے کہ آج یہ نہیں ہو سکے گا، تو ابتدائی گفتگو تھوڑی سی طولانی ہو گئی۔ دعا نمبر 47 صحیفہ سجادیہ، امام فرمائے اللہم انا عبد الذی انعمت علیہ قبل خلقک وبعد خلقک، میری پیدائش سے پہلے اور میری پیدائش کے بعد، میں تیرا وہ بندہ ہوں جس پر تم نے اپنی نعمتوں کا نزول کیا، پیدائش سے پہلے بھی، پیدائش کے بعد بھی۔ فجعلتہ ممن ہدیتہ لدینک، اور مجھے ان لوگوں میں سے قرار دیا کہ جس کے لیے تم نے اپنی دین کی طرف اس کی ہدایت فرمائی، وفقتہ لحق کا، اپنے حق کی ادائیگی کی مجھے توفیق مرحمت فرمائی، وعصمتہ لحبل کا، اور مجھے توفیق دی کہ میں تیری مضبوط رسی کو تھامے رہوں۔ اس کے بعد فرمائے وادخلتہ فی حزب کا، اور اپنے حزب اور گروہ میں مجھے شامل کیا، وارشدتہ لموالات اولیائے کا ومعادات اعدائے کا، اور مجھے توفیق دی کہ میں تیرے دوستوں سے دوستی اور تیرے دشمنوں سے دشمنی کروں، یعنی تولا و تورا، امام کہہ رہے ہیں۔ ثم امرتہ فلم یأتمر، یہ جملہ ہے، وزجرتہ فلم ینزجر، ونہیتہ عن معصیتک فقال فامرک الی نہیہ، امام کہہ رہے ہیں تو نے اپنے بندوں کو حکم دیا، انہوں نے تیری نافرمانی کی، تو نے اپنا دین دیا، اپنا راستہ دیا، نعمتیں تمام کی، ہدایت کا راستہ دکھایا، دین کا راستہ دکھایا، اسلام کا سورج طلوع ہوتا ہوا دکھایا، ولایت دکھایا، سب کچھ دکھایا، اب تو نے حکم دیا کہ تیری پیروی کریں، انسان نے انکار کیا، سر پیچی کی، زجرتہ ان کو خبردار کیا، خبردار نہیں ہوئے، ان کو اپنے حرام کاموں کے ارتکاب سے روکا، نہیں رکے۔ یہاں پہ امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی انسان میں یہ طاقت ہے کہ وہ خدا کے احکام کو بھی پس پشت ڈال سکتا ہے۔ اس جملے سے امام اس باطل عقیدے کو رد کرنا چاہ رہے ہیں کہ یزید جو یہ کہہ رہا ہے، یزید کی ٹیم جو یہ کہہ رہی ہے کہ یزید مجبور تھا، مگر مجبور نہیں تھا، اچھائی برائی کا اصول خدا نے ہر شخص کے اندر رکھا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا فالہمہا فجورہا و تقویٰ، کئی آیات پیش کی جا سکتی ہیں۔ یہاں پر امام نے اس باطل عقیدے کا رد کیا ہے، توجہ رکھیے گا۔ اس طریقے سے امام سادے سادے اصولوں کے ذریعے سے باطل نظریات کو رد کرتے ہیں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک اور مسئلہ جو اس زمانے میں بہت رائج تھا کہ خدا ہم سے اعمال کرا رہے لیکن ہمیں اپنے اعمال کی سزا نہیں ملے گی، ہم تو مجبور ہیں، خدا نے یزید سے کروایا، یزید مجبور ہے، اب اس کو کیا سزا دے گا خدا، خدا نے کروایا، علم خدا میں۔ اب قسم میں شبہات بھی بڑے ٹیکنیکل قسم میں شبہات، تھوڑی دیر کے لیے انسان چکرا جاتا ہے۔ اب امام نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، انسان اپنے اعمال کی قید میں ہے، انسان اپنے اعمال کا گروی ہے، یوں کہوں تو زیادہ آسان، انسان اپنے اعمال کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ اگر مثبت کہوں، انسان اپنے اعمال کی خوبیوں سے فائدہ مند ہے، انسان اپنے برے اعمال کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ اب امام نے اس باطل نظری کو رد کیا کہ انسان کو تو سزا نہیں ملے گی، امام نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، انسان مجبور نہیں ہے، ارادہ اختیار رکھتا ہے، پہلی دعا، اور دعا نمبر 52 میں اللہم انا باسرافی علی نفسی ذلیل و عملی اہلکنی، امام کہہ رہے ہیں میں اپنی مثال صرف پیش کر رہا ہوں، یعنی امام نفسیات کو سامنے رکھ کر در حقیقت بتا رہے ہیں کہ اپنے نفس پر اسراف اور گناہ اور خدا کی مخالفت انسان کو ذلیل خوار کر دیتی ہے۔ اور یہ مسئلہ آج بھی موجود ہے، انسان سمجھتا ہے کہ وہ کوئی عمل کر رہا ہے، یہ عمل کروں گا مسئلہ ختم ہو جائے گا، میں چھپ کر ایک گناہ انجام دوں گا کسی نے نہیں دیکھا، نہا دھو کے باہر آ جاؤں گا مسئلہ ختم ہو جائے گا، میں نے چھپ کر کسی پر حرام نگاہ ڈالی، کوئی حرام بات سنی، کوئی حرام جملہ بولا، کسی نے نہیں دیکھا، مسئلہ ختم ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں عزیز نکلا، ہرگز نہیں۔ جو خطا انسان کر رہا ہے چشم و گوش و زبان و دست و پاؤ، فکر و خیال و قلب و ذہن سے، یہ سب در حقیقت لکھی جا رہی ہے۔ اگر اس کو ٹیکنیکل زبان میں استعمال کروں، یہ جو کمپیوٹر یہ موبائل ہینگ ہو جاتے ہیں، یہ کیوں ہینگ ہو جاتے ہیں؟ ہینگ سے مراد یعنی معلق ہو جاتا ہے، معلق ہو جاتے ہیں، اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آپ جو ہے وہ اپلیکیشن کرنا چاہتے ہیں، کال کرنا چاہتے ہیں، ہمارا موبائل بھی آج دو دن سے ایسے ہی ہو گیا ہے، بار بار ہینگ ہو رہا ہے، اس میں کوئی ایسی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کال کرنا، کال وصول کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ کیسے ہینگ ہو جاتا ہے کمپیوٹر، کیسے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے؟ بھائی آٹومیٹک ہے، کمپیوٹر کے بارے میں تو ہے کہ اتنا آٹومیٹک ہے کہ آپ غلط بٹن بھی دبائیں گے تو فوراً بتا دے گا بھائی یہاں نہیں جانا، یہاں جانا ہے، اتنا دقیق ہے۔ وہ جو انسان اتنا دقیق بنا سکتا ہے تو خدا اس سے زیادہ دقیق بنا سکتا ہے، انسان کی اختراع ہے نا، انسان کی تخلیق ہے، کتنا دقیق ہے، غلطی بھی کریں گے بتا دے گا آپ کو، لیکن پھر بھی یہ ہینگ ہو جاتا ہے، کام چھوڑ دیتا ہے، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں جب تک کوئی سافٹ ویئر انجینئر نہ اس کو ٹھیک نہ کرے۔ یہ کیوں ہینگ ہوتا ہے؟ غلط کمانڈ دینے کی وجہ سے، غلط کام کرنے کی وجہ سے، اوور لوڈ کرنے کی وجہ سے، وہ چیزیں جو اس کی صحت کے منافی نہیں ہیں وہ اس میں ڈالنے اور اس میں انسٹال کرنے یا اس میں اسٹور کرنے کی وجہ سے یہ ہینگ ہو جاتا ہے۔ یہی انسان کا بدن ہے، آپ تھوڑی دیر آنکھیں کھولے رکھیے، آپ کی آنکھیں ہینگ ہونی شروع ہو جائیں گی، خلل واقع ہو جائے گا۔ خداوند عالم نے کانوں کی استراحت کے لیے، آنکھوں کی استراحت کے لیے، زبان کی استراحت کے لیے، قلب و ذہن کی استراحت کے لیے ایک نظام رکھا ہے کہ رات میں سو گے تاکہ چارج ہو جاؤ گے۔ معدہ ہے، شکم ہے، اوور لوڈ کرے گا انسان، پریشان ہوگا، ڈاکٹر کے پاس جائے گا، کم کھائے گا جب بھی پریشان ہوگا، یعنی متناسب غذا چاہیے۔ تو یہ مشینیں کیوں کام کرنا چھوڑتی ہیں؟ یہ مشینیں اس لیے کام کرنا چھوڑتی ہیں کہ اوور لوڈ کر دیتے ہیں، جو چیزیں ان کے لیے مناسب نہیں ہوتی وہ دینا شروع کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ایک ایک غلطی، ایک ایک خطا، ایک ایک قدم، ایک ایک خطبہ ان کو ہینگ کرنے کی طرف کیا کرتا ہے، لے جاتا ہے، ایک غلطی کی پلس ہو گیا، دوسری غلطی کی پھر پلس ہو گیا، آہستہ آہستہ یہاں تک ہوتا ہے، یہ مشینری کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، ہینگ ہو جاتا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں تم بھی بھائی نہیں ایک مشین کی مانند ہو، یہ جو تم نے شوشے کھڑے کیے ہیں کہ انسان کو اس کے اعمال کی سزا نہیں ملے گی، امام نے کہا نہیں، انسان اپنے اعمال کی قید میں ہے۔ اور یہی وجہ ہے امام سجاد کے، میں اقوال پڑھ رہا تھا، صبح ہوتی ہے تو سارے اعضا انسان کے دسبستہ ہاتھ جوڑ کر، یہ ہاتھ جوڑ کر میری اصطلاح ہے، زبان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہتے کیسے ہو، زبان پوچھتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم ابھی تک تو ٹھیک ہیں محترمہ، آپ ٹھیک رہیں تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور آپ پٹری سے اتریں تو ہم بھی پٹری سے اتر جائیں گے۔ زبان کا کتنا بڑا کردار ہے، صرف زبان کا، کہ تمام اعضا و جوارح بوالی امام سجاد کے متاثر ہو رہے ہیں، یعنی آنکھوں کو ہینگ کرنے میں، کان کو، زبان کو، فکر و خیال کو، زبان کا بہت بڑا کردار ہے، جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، جس کو امام خمینی نے کہا یہ زبان کا لوتھڑا چھٹانگ بھر کا انسان کے گلشن معرفت کو آن واحد میں جلانے اور بھسم کرنے کے لیے کافی ہے، گلشن عبادت و معرفت کو آن واحد میں ختم کر دے گا ایک زبان، کسی کی دل آزاری ہو جائے۔ بس میں نے گفتگو تمام کی، بقیہ گفتگو رہ گئی۔ اب امام کہہ رہے ہیں انسان قید میں ہے، اب یہ جو تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، تمہارے کان سن رہے ہیں، تمہاری زبان بول رہی ہے، فکر و ذہن و قلب کام کر رہے ہیں، اگر خطا کر رہی ہو تو اس میں کیا وہی ہینگنگ کا آپشن بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ امام فرماتے ہیں جب کوئی نیک کام کرتے ہو تو تمہارے دل میں ایک نورانی نقطہ پیدا ہوتا ہے، دوسرا نیک کام کرتے ہو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، تیسرا نیک کام کرتے ہو اور اضافہ، یہاں تک کہ انسان کا پورا دل نورانی ہو جاتا ہے، یعنی فل آٹومیٹک ہو جائے گا، یعنی فل چارج ہو جائے گا۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے، دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوگا، بوجھ ہوگا، شروع شروع میں برا لگتا ہے، برا کیا ہے، غلط کیا ہے، گناہ کیا ہے، تو کہتے ہیں چلو جی ٹھیک ہے خدا باپ آپ کر دو، دوسرا کام کیا پھر سیاہ نقطہ، تیسرا کام کیا پھر سیاہ نقطہ۔ امام کہتے ہیں یہاں تک کہ تم گناہ کرتے رہتے ہو تو تمہارا پورا دل سیاہ اور تاریک ہو جاتا ہے، بغل مارو اپنی زبان میں ہینگ ہو جاتا ہے۔ امام سجاد کہہ رہے ہیں اے انسان تو اپنے اعمال کی قید میں، یہ تیرا دیکھنا، یہ تیرا سننا، یہ تیرا گفتگو، یہ تیری بول چال، یہ تیری نشو سے برخات، حتیٰ یہ تیرے ایما و اشارے، اشارے یہ سب تیری نابودی کے لیے تیار ہیں۔ اب دیکھیں امام سجاد اس دور میں اس طریقے سے افہام کر رہے ہیں، تفہیم کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے تم متوجہ رہو، چھ جائے کہ قتل حسین، یعنی کس طریقے سے امام ایک چھوٹی مثال سے بڑی مثال تک لے جانا چاہ رہے ہیں، یہ تمہاری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں، یہ تمہارے کان جو سن رہے ہیں، ان کا جواب دینا پڑے گا، ان کا سوال ہوگا، مواخذہ ہوگا، باز پرس کی جائے گی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آنکھوں کے اشاروں کو خدا کہے، وہو یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی خیانتوں کو، اشاروں کو جانتا ہے، وہ خدا جو آنکھوں کے اشاروں کو جانتا ہے، تو کیا وہ قتل حسین کے فعل اور افعال کو نہیں جانتا ہوگا؟ یہ ہے امام سجاد کا وہ کارنامہ کہ جس کی طرف فکروں کو بیدار کیا ہے، اور یہی ہوا کہ آہستہ آہستہ لوگوں کے انقلاب کی طرف جو ہے اذہان متوجہ ہوتے چلے گئے۔ بس امام، میں چاہتا ہوں کہ ان ایام میں جو مصائب ہو سکیں مختصر ہی صحیح امام سجاد کے حوالے سے بیان کروں۔ امام سجاد کے مصائب واقعی بہت عجیب ہیں، بہت عجیب ہیں، یعنی ایسے مصائب شاید ہی کسی امام کی زندگی میں نظر آتے ہیں، اور جس کو امام سجاد نے کہا تھا ان مصائب کو سن کر، اے کاش میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی۔ تصور کیجئے امام یہ جملہ کہے، یا جناب زہرہ پر جو راضی و رضا ہیں، دیکھیے یہ راضی و رضا ہیں، خدا کی رضا پر راضی ہیں، لیکن یہ جملہ بہت بڑی حقیقت بیان کر رہا ہے، اللہم عجل وفاتی، بی بی زہرہ کہہ رہی ہے خداوندہ میری موت جلد دے دی، یہ بہت بڑا جملہ ہے، شہزادی کون ہیں موت کی تمنا کریں جو خدا کی رضا پہ راضی ہوں؟ امام سجاد جو رضا الہی کا مجسم نمونہ ہوں، وہ کہہ کہ اے کاش میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی۔ تصور کر سکتے اس جملے کی حقیقت و گہرائی کا، اس جملے میں کتنا درد پوشیدہ ہے، امام کے کلیجے میں کیا آگ لگی تھی، اللہ اکبر۔ عجیب مصائب ہیں. کس طرح باپ کا لاشا دیکھا بے گور و کفن, کس دردناک انداز سے باپ سے ودا ہوا ہے, ایک یہ مرحلہ. اور اس کے بعد جب بابا کو دفنانے آئے ہیں سید سجاد, وہ دوسرا مرحلہ ہے, وہ عجیب تر مرحلہ ہے. شاید اس پہلے مرحلے سے کہ بابا کے لاشے کو دیکھا تھا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا, اس سے زیادہ سخت بابا کے لاشے کو دفنانا تھا. یہ کیسا وقت تھا سید سجاد, جب لاشا اٹھانا چاہتے ہیں نا تو سر سے اٹھانا چاہتے ہیں, لاشا اتنا پامال ہو چکا. لاشا اتنا پامال ہو چکا ہے, سرہانے سے اٹھتا نہیں ہے, جسم ڈھلکنے لگا ہے, کیونکہ گوشت اتنا لے ہو چکا ہے, اتنا پامال ہو چکا ہے, جوڑ جوڑ حسین کا ٹوٹ چکا ہے. جو آخری وقت بیان کیا گیا نا امام کا, امام کا جو وقت بیان کیا گیا, سر شگافتہ تھا امام کا, ہاتھوں میں پیروں میں مسلسل زخم تھے. اور عربوں کا طریقہ تھا کہ جب شکار ایک گھر جاتا تھا, زخمی ہو جاتا تھا, چاروں طرف سے اس میں پتھر مارتے تھے. امام جب قتل گاہ میں قرار پائے تو چاروں طرف سے لعینوں نے پتھر مارے, پتھر بارانی سنگ بارانی کی. اس کے بعد امام کا لاشا پامال کیا گیا. یہ کی تفصیلات مقاتل میں لکھی. اب لاشا دفنانا چاہتے ہیں لیکن لاشا اٹھتا نہیں ہے, پائتی سے اٹھانا چاہتے ہیں لاشا اٹھتا نہیں ہے. تصور کیجئے وہ امام کے جس کے جسم میں اچھر پر لباس نہ چھوڑا ہو, غریب بیٹا آیا ہو, بابا سید سجاد بہت مظلوم ہے, بابا تجھے کفن نہیں دے سکا. ساری زندگی سید سجاد کو یہ غم رہا, بابا کو بغیر کفن کے دفنایا. اللہ اکبر. کوئی کسی اپنے باپ کا لاشا نہ دیکھ سکے, بابا کو دفنا دیا جائے, اس کے باپ کو کتنا غم کرے گا, آخری دیدار نہ کر سکا. سید سجاد کہہ رہے بابا تجھے کفن نہ دے سکا. اور پھر جب بوریا لا کر حسین کے جنازے کو دفنایا ہے تو عزیزان گرامی طریقہ یہ ہوتا ہے, بندے کفن کھولے جاتے ہیں, آخری دیدار کرایا جاتا ہے. ارے سید سجاد تیری مظلومیت کو سلام ہو, ارے کفن کہاں تھا جو بندے کفن کھولتے, اور اگر بندے کفن کھولتے بھی تو سر اقدس کہاں تھا جو بابا کا آخری دیدار کرتے. یہ ایک امتحان سید سجاد کا, اپنے ہاتھوں سے بابا کو دفنایا. سید سجاد آپ کی مصیبت ختم نہیں ہوئی, ابھی ایک لاشا ہے زندان شام میں جسے سید سجاد نے دفنانا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.